وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين برسال عربي مبين. مثل مشهور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ تعالی احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک کا مالک، جتنی ان کی عزت ہے اتنی ہی بڑائی اس کے کلام کو حاصل ہے. مخلوق اور خالق میں جتنا فرق ہے اتنا ہی خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے. اس ان آیات کے اندر جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ الشعراء کے آخری رکوع کی آیتیں، اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کلام پاک جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا نزول اللہ کی طرف سے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، کوئی دخل نہیں، خالصتاً اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور اس کا نازل ہونا بھی ایک امانت سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالی نے صاحب امانت بنایا ہے، نہایت ایک پاکیزہ مخلوق ہیں، بڑے بزرگ، بڑے پاکیزے، بڑے شان والے اور بڑے نیک اور صالح، بہت ایک اعلیٰ مخلوق ہیں فرشتے. ان میں بھی درجات ہیں، ان میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو مخلوق ہیں فرشتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور رسولوں کے درمیان میں پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ امانت سے پہنچائے. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی ناپاک ہاتھ اس کو لگا ہی نہیں رستے میں، تاکہ اس میں کوئی تبدیل کا اس کے لیے اس کو بڑھا سکے یا مٹا سکے. تیسری بات اس کے نزول کی، ان کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈھایا جائے. ڈرنا ہی ایسی بات ہے کہ انسان گناہ سے، قصور سے، عیب سے رکنے کی کوشش کرتا ہے. جو بات جہاں معیوب سمجھی جاتی ہے تو لوگ وہاں ڈر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کلام پاک کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین آج تک و قیامت تک جو بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو ڈرائیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر، خائف ہو کر اپنی غلطیوں سے اور اپنی برائیوں سے، اپنی خطاؤں اور گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں. یہ ہے مقصد. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ رب العالمین المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں خواب میرے جانشین میرے پیچھے چلنے والے، ہم سب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس طریقے پہ بلاتے ہیں جس پر خود اللہ نے بتلایا ہے، جو اس نے بصیرت عطا فرمائی ہے، جس طرح وہ دکھلاتا ہے اسی طرح ہم بلاتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں، کسی اور کی طرف بلائے. وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے طرف سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اپنے سے بڑے کسی کو اگر اس کا پیغام ہمارے طرف پہنچتا ہے، اس کا کوئی لیٹر اور خط پہنچتا ہے، تو ہم کس قدر اس کو اعزاز دیتے ہیں اور کس طرح اس کی عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہدایات ہیں ان کو عمل میں لانے اور تعمیل کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. وہ ہوتا ہے اس بھیجنے والے کی حیثیت پر. جتنی اس کی بڑی حیثیت ہوگی اور ہمارے دل میں جتنی اس کی عظمت اور خوف ہوگا، اتنا ہی اسی بات کو ہم وزن دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تھانے دار کا لیٹر ہے، پھر تحصیلدار کا ہے، پھر ڈپٹی کمشنر کا ہے، پھر گورنر کا ہے، پھر صدر کا ہے، سب لیٹ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ سب کے آگے محکوم ہیں, ان کے لیٹر کے آگے مجبور ہیں, ادھر قدر کریں گے. لیکن فرق ہوگا, جتنا ہی اونچا اتنا ہی اس کا حکم اور اس کا پیغام جو ہوگا وہ وزن رکھے گا. میرے بھائیوں, یہ کسی مخلوق کا پیغام نہیں ہے, کسی وقت کے نواب اور صدر کا پیغام نہیں ہے جو ہمیشہ خطرے میں رہے گا کہ کب میری کرسی جائے یا کب میری ملازمت ختم ہو جائے یا کب میری مقبولیت ختم ہو جائے. یہ تو اس بادشاہ کا پیغام ہے, اس پیش بادشاہ کا کلام ہے جس کی حکومت کو, جس کی بادشاہت کو, شہنشاہت کو کبھی قسم کا زوال نہیں. بلک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك القاعدة على كل شيء قدير. جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ملک کا مالک ہے, جس کو چاہے دے دے, جس کو چاہے اسی ملک سے چھین لے, جس کو عزت دے, جس کو ذلیل کرے. کوئی اس کے اوپر نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. جتنے بھی وہ سارے بندے ہیں وہ اکیلا مالک ہے. یہ اس کا کلام ہے, یہ اس کا پیغام ہے. اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے, اس کی بڑائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا ہے, یہ کہیں گے کہ سب سے عظیم ہو العلی العظیم, لیکن اس کے بڑائی و عظمت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے کلام کے شرف و شان کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے. جس طرح اللہ کے آگے جتنی بھی ہستیاں ہیں, جتنی بھی بڑائیاں ہیں, وہ ہیچ ہیں. اللہ تعالی کے آگے جتنی بھی طاقتیں ہیں, جتنی بھی بڑائیاں ہیں, سب ہیچ ہیں. اسی طرح اللہ کے کلام کے آگے باقی کلام بھی ہیچ سمجھنا چاہیے. جس قدر ہم اللہ کے حکم اور فرمان اور قانون کے آگے مجبور ہیں, میرا مراد یہاں قانون, قانون سے میری مراد یہاں کیا ہے, قانون تکوینی تشریعی نہیں. تشریعی میں تو انہوں نے مختار رکھا ہے, ہم کوئی جائز ہے ناجائز ہے ہم اس کی مخالف بھی کرتے ہیں, پھر عذاب و فیصلہ تو اپنے مقام پہ ہوگا. لیکن ان کا تکوینی قانون, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی مفلس ہوتا ہے, کوئی دنیا دار ہوتا ہے, کوئی عزت والا ہوتا ہے, کوئی ذلیل ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے, تو یہ اس کا تکوینی قانون ہے, ہر ایک پر چلتا ہے. کوئی ہے اس قانون سے باہر؟ کئی بار قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا ہے, پڑھو پڑھو پڑھو, کئی لوگ نہیں پڑھتے, تشریعی قانون. لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ مر جا تو ایک سیکنڈ کا زندہ ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, وہ کہتا میں نہیں پڑھتا. لیکن اللہ کہتا ہے تو بیمار ہو جا تو کہے گا میں نہیں بیمار ہوتا, ہو سکتا ہے؟ اس کا تکوینی قانون. اس کے قانون کے آگے مخلوق, ایک ایک چیز مخلوق جو ہے وہ پابند ہے. چلتے ہوئے دریا کو روکتے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے روک دیا تھا کہ نہیں, راستہ بنا لیا. ہوا جس کو اس نے رحمت کہا ہے, چاہے تو اس کو عذاب کر دے, بنا دے, جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیا. آگ کو اس نے گرم پیدا کیا, جس کو چاہے وہ جلا لے, جلانے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو, لیکن اگر حکم دے تو وہ جلانے کی صفت اسے نکل جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ میں اس کو نہیں جلایا. یہ نہیں کہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی, گرمی تھی آگ کے اندر, لکڑیاں جل رہی تھی. اگر گرمی نہ ہوتی تو آگ جلتی نہیں, آگ بھڑکتی ہی نہیں, تو گرمی تو تھی آگ کے اندر. لیکن ہوا کہ حکم ہوا کہ اس کو مت جلاؤ. اگر آگ کی گرمی ختم ہو جاتی وہ خود لوگ کود پڑتے کیوں نہیں آگ اس کو جلاتی, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں تو جل رہی ہیں, گھاس پتے تو جل رہے ہیں, لیکن ہم کو گرمی کا تیز تو آگ یعنی اس کا گرمی کی تپش ہم تک پہنچ رہی, اس کچھ نہیں ہوا. تو اسی کو مت جلاؤ. جو حکم ملا یا نار کونی بعدوں و سلامن علی ابراہیم, ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ کس کے لیے؟ ابراہیم یہ کہ تو بالکل ٹھنڈی بن جا, اس کے لیے نہیں بن جا, اس کے لیے سب چیزیں اس کی پابند ہیں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے سمندر سے ان کو پایا دریا سے, اس کو اولاد بنانے کی کوشش کی کہ ہم کو بچہ نہیں, یہ بچہ ہو جائے گا ہمارا, تو ساعِ شرع میں پھر آیا کسی عورت کے دودھ کو نہیں لے رہا ہے، حتیٰ اس کی ماں کی طرف لے آئے. قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ساعِ دودھ ان پر اس نے ہم نے حرام کر دی. کیا مانا؟ ہم نے روک دی. بچے کو حلال حرام کا کیا خبر ہے، لیکن نہیں پی رہا ہے، اس کی مرضی. ہر چیز پر اس کا حکم ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعًا او كرما كانتا اعطينا طائعين. آسمان کو خطاب کیا، زمین کو خطاب کیا کہ میرے حکم کے سامنے آ جاؤ، خوش ہو یا نہ خوش. قالتا اعطينا طائعين، حاضر، ہم حاضر ہیں. یہاں ناخوشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، دونوں نے حاضری قبول کی. انسان اپنی بات ان کو سنا سکتا ہے چاہے کتنا ہی قابل ہو، جس میں سننے کی طاقت ہو. دیواروں سے کلام نہیں ہو سکتا ہے، جمادات سے کلام نہیں ہو سکتا ہے، درخت کو خطاب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے. قیامت کا منظر بیان کیا کہ تمہاری چمڑیاں جو بدن کی ہیں وہ تم پر گواہی دیں گے. آمین. صدق اللہ بیان فرمائے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. تم نے کیوں ہم پر گواہی دی؟ اپنے بدن کی چمڑی کو کہیں گے. جواب دیں گے کہ بات اس نے کروائی ہم نے جس ہم سب کی سو بات کرواتا ہے. زبان کو بلوایا کس نے؟ اس کا حکم. اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کوئی چیز اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم سے ان پڑھ پڑھا بن جاتا ہے. تین دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صاحب کو جھنجھوڑا کہ ایک پڑھو، تینوں بار جواب یہی ملتا ہے کہ ماں نے کان میں پڑھا ہوا نہیں. تو آخر میں کیا ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ. عالم بن گئے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. جس طرح بس اب ظاہر بات ہو گئی تو اس کے فیصلے اور قانون کے آگے ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں. اسی طرح اس کے کتاب و فرمان کے آگے بھی ہم مجبور ہیں، ہمیں اور کوئی چارہ نہیں، اتنا ہی اس کو مقام ہے. اور جس امانت سے، جس صفائی سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. بالحق ان اللہ بالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، حق کے ساتھ پہنچا دیا. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے فرشتے بڑے شان اور عزت کے ساتھ لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمُوا أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لاتا ہے، ان کے آگے پیچھے کئی رصد ہوتی ہے فرشتوں کی. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کا حکم لایا جاتا ہے. جب سورت انعام نازل ہوتی ہے تو پہلے فرشتہ آتا ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کے 70,000 فرشتے سورت انعام کو لے آ رہے ہیں آپ کے پاس، دسویں پڑھتے ہوئے، تحمید پڑھتے ہوئے، ثنا کرتے ہوئے. دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، جبرائیل آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے جو آپ سے قبل کہیں زمین پہ نازل نہیں ہوا. وہ آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ ابشر بالنور، ہے تو نور اللہ کو نے آپ کو دیا ہے. قرآن کی دو آیتیں سنا لی. مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ وہ نہایت اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام کو نزول ہوا ہے. اور اس کے بعد جو اس کا مقصد ہے نازل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اللہ سے ڈریں، پڑھ کر لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، تاکہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو. اور اللہ کی خشیت وہ چیز ہے جو ہر اعمال کی بنیاد ہے. کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کی خشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. نماز کتنا عظیم معاملہ ہے، عظیم کام ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بڑی شان ہے نماز کی، لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے نماز کی پابندی اور اس کا پڑھنا، بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے. اللہ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے, جواب دینا ہے, ان کے لیے آسان ہے, باقی بڑی مشکل ہے. اللہ کا ڈر, بلکہ اللہ نے صاف فرمایا من یتق اللہ یجعلہ من امرہ یسرا, جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ سب کام آسان کر دیں گے. بخیل سے بخیل اگر اللہ تعالی کا خائف ہوگا تو زکات دینی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. سرکش سے سرکش متکبر اللہ کا خوف ہوگا تو گردن جھکانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. افسق خلق اللہ, بدکار, برے سے برا, جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے سے خائف ہوگا تو وہ گناہوں سے, گناہوں کو چھوڑنا, برائیوں کو چھوڑنا, عیاشوں سے توبہ کرنا ان کے لیے آسان ہے, ان کے لیے آسان ہے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فالجنة هي المأوى, اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر جنت لے جانے کا حقدار بنتا ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ کے خوف سے ساری باتیں ہوتی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, اگر ایمان نہیں اللہ کا خوف نہیں تو اس کو کیا کہے گا. تو اللہ کی خشیت جو ہے اسی کے لیے یہ کتاب آئی. علماء کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں تاکہ ان کے ہاں اللہ کا خوف پیدا ہو, نیکی کی طرف میلان ہو, برائیوں سے نفرت ہو. یہ ہے اصل مقصد, لیکن ہم نے اس مقصد کو بدل دیا, ہم نے اس مقصد کو بدل دیا. جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہم نے اس مقصد کو بدل دیا, اور مقصد بدلنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی کہ یہ اللہ کی کلام ہے. اللہ کی کلام ہونے کی اہمیت اس میں تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا ولا حدهم يتوکلون, وہ ہے ایماندار جو اللہ کا نام سن کر ان کے دل کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے, خوف پیدا ہوتا ہے, اور ان کی آیتیں سن کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, وہ اللہ پہ توکل کرتے, کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کی مخالفت کریں گے, دین کی مخالفت. تو جب یہ چیز چھوڑی جاتی ہے, جس مقصد کے لیے اللہ کا کلام آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ مقصد اور اختیار کر دیا, تو اس کی وہ جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی. فی نفسی ختم نہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جس مقصد کی کتاب ہے وہ پورا نہیں, عظمت اس کی ختم ہو گیا. اللہ کی کتاب اور کوئی فائدہ نہ ہو. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, عالم اور جاہل دونوں کی مثال دیتا ہوں. جاہل کی نزدیک یہ ہے جھوٹے قسمیں اٹھانے کے لیے, قسم اٹھا لیے, جھوٹا قسم اٹھا لیے. اب بتاؤ اس کے لیے قرآن آیا ہے کہ تم برائیاں کرو, چوریاں کرو, کہ سب قرآن سر پہ رکھ کے کہو میں نے کام نہیں کیا. یعنی تمہارے برائیوں کو تم کو بچانے کے لیے قرآن آیا تھا, تم کو برائیاں چھڑانے کے لیے, اور تم برائیوں کو چھپا رہے کہ ہم نے نہیں کیا. تمہارے چھپانے کے لیے تمہارا اور تمہارے لیے جو راستہ کھل گیا برائی, مقصد ختم ہو گیا. ہم نے الیکشن کے زمانے میں دیکھا کہ جا رہے ووٹ لینے کے لیے لوگ منت سماج کرتے ہیں اور ان کے سامنے بہت کچھ یعنی عاجزی کرتے ہیں اور بہت وعدے اور سارے کچھ دیتے ہیں, سب باز بھی دکھاتے اور ساتھ قرآن بھی دیکھو یہ قرآن ہم لے آئے اس کے واسطے ہمارے ووٹ لے لیں. سمجھا ہے تم نے بات یہ سنی یا نہیں سنی؟ اس قرآن لانے والے سے پوچھو, اگر ووٹ نہیں دیتا کہا کمبخت نے قرآن کو نہیں مانا, توبہ توبہ, ظالم قرآن کو نہیں مانتا. وہ قرآن لانے والے خبیث سے پوچھو کہ تم قرآن کی کون سی باتوں کو مانتے, قرآن نماز کا حکم نہیں پڑھتے, قرآن سنت کا حکم تم نہیں مانتے, قرآن زکات دینے کو نہیں مانتے, قرآن سود سے روکتا ہے تم نہیں باز آتے, شراب سے روکتا ہے, زنا سے روکتا ہے, سارے کام کرتے ہو, تم قرآن کو مانتے ہو. مامن بالقرآن من استحل محارمہ, جن چیزوں کو قرآن نے حرام کیا ان چیزوں کو جو اپنے لیے حلال کر بیٹھا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. وہ جو اس کی حفاظت تو ختم ہو گئی. یہ اللہ کا قانون ہے جمیع انسانوں کے لیے. ہم قانون کو تو نہیں مانتے, اس کے مطابق تو زندگی نہیں بناتے, اس کے حدود کو پھاند لیتے ہیں, اور کیسے قرآن کو مانتے. اب آیا علماء کا طبقہ, قرآن نہیں پڑھیں گے لیکن اس قاتے وقت اس کو لے آئیں گے, ختم کے لیے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, قرآن بخشوانے کے لیے آیا, کیسے؟ یعنی طریقہ بتلاتا ہے کہ اس طرح بخشے جاؤ گے، یہ طریقہ اختیار کرو بخشے جاؤ گے، یہ راستہ اختیار کرو تمہاری نجات ہے. زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے ایک جملے کو نہیں مانا، ایک حکم کے آگے سر نہیں جھکایا، ایک حرام کام نہیں چھوڑا، اب مرنے کے بعد اس کو بخشوایا جا رہا ہے. خدا کے واسطے بتاؤ، یہ قرآن برائیوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، گھٹانے کے لیے؟ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، گناہوں کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے؟ اب یہ طریقے سے ہم کو کب خوف پیدا ہوگا؟ ہم کو، ہمیں یقین ہے کچھ بھی کہیں پیچھے بخشوانے بیٹھے، بھتیجا بھانجا بیٹا بیٹی سارے اس کام کریں تو جان چھوٹ جائے گی. یہ بے دین بنانے کا کتنا اتنا غلط طریقہ ہے. قرآن مجید کی فاضل ختم ہو گئی. اللہ احکم الحاکمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے نازل کرتا ہے اس کتاب کو، اس کا فائدہ یہی جو ہماری زندگی بنانے کے لیے، ہماری پوری سیرت کو درست کرنے کے لیے کتاب آئی، اس کو ہم نے غلط استعمال کر دیا، اس کے بعد ختم ہو گیا. مر گیا، کچھے ہو گئے، اور اب ختم دیا جا رہا ہے. کئی مولوی کٹھے ہو گئے، ایک ایک دو دو لے لیا اور قرآن مجید پورا کر دیا، دعوت کھا کے چلے گئے. ان کا تو خواہ کام بنا، ان کا بنے نہ بنے. وہ سردی کا قصہ کرتے ہیں، وہ رات سردی تھی بہت، بارش بھی ہو رہی تھی، گدھے پہ سوار تھا، گزر رہا تھا، پوری عمر بڑی بڑھاپے کی عمر تھی. تو اب وہ پریشان سردی میں وہ کانپ رہا ہے، کہتے کہیں ایسی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کر میں کچھ سردی میں آرام لوں. ایک گھر تھا، اس سے گزرا، اس کو کہا بیٹا مجھے جگہ دے دو، میں گدھے کو نہ کروں، میں خود بیٹھوں سردی میں. بڑھا کہ تم کہو لوگ، تم کو میں بچوں میں جا کے بٹھاؤں. میں میری عمر دیکھو، تمہاری بیٹی بیٹیاں میری نواسیاں پوتی ان کسی بھی بالکل، میں بالکل بہت بوڑھا ہوں، کیا میں تھوڑی دیر آگ پر بیٹھ کر کچھ سردی کو ختم کروں؟ نہیں نہیں نکلو نکلو. بچارا کہاں جائے جنگل میں، رات کو بارش ہو رہی ہے، ایک درخت دیکھا اس لیے جا کے بیٹھا، چلو کچھ بچا. اس رات اس شخص کے گھر میں اس کی عورت کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف بہت ہے، بچا لیا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، جب بھی کہے تو ایسے وقت میں عورتوں کو تعویذ آ جاتے ہیں، جاؤ کہیں سے تعویذ لاؤ، جائے کہاں، آدھی رات کو بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، اس وقت کون ملا اس کو ملے گا؟ اس وقت نزدیک تو گاؤں میں جائے، اب وہی ملا جو باہر بیٹھا ہے درخت کے نیچے، وہی مل گیا اس کے پاس. مولا جی چلیے، میری بیوی مر رہی ہے، اس کی ولادت ہے، بچہ نہیں ہوا، چلو تعویذ لکھو. بابا میں تو تیرے گھر میں بیٹھنے کا قابل نہیں. نہیں خدا کے واسطے ایسا نہ کیے، چلیے. وہ تو چاہتا تھا کہ مجھے لے گا، اس کو آگ سلگائی، بیٹھ گیا آگ پر، گدھے کو باندھ دیا اپنے آپ کو سینکا. جب سردی بڑھ دی گئی، کا علاؤ کا قلم تواد لکھتا ہے، مرا جا شد خرم خا نیت جا شد زمے دہکان زائد یا نظر. مجھے جگہ ملی، میرے گدھے کو جگہ ملی. اے اس کی عورت مر جائے، میں جا کے آ جاتا ہے، بچہ ہو لو میں آ کے آ جاتا ہے. ان کو کھانا مل گیا، ان کو دعوت مل گئی، روٹی کھا گئے، وہ جہنم میں جائے، اس کا کیا؟ اور وہ اس میں خوش، ہمارا بخشوایا گیا، ہمارا بدھ بخشوایا گیا، ہمارا دادا بخشوایا گیا. نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی نیکی کی، نہ شرک سے توبہ کی، نہ بدعت سے توبہ کی، نہ حرام کھانے سے توبہ کی، نہ برائیوں سے کبائر سے توبہ کی. ہر حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا اس شخص نے، خدا کے فرائض کو قطعاً چھوڑ دیا. کیا اس کو بھی نجات کی امید ہے؟ خدا نے اس لیے یہ قرآن بھیجا کہ بس صرف اس کو پڑھ کے زندگی میں کوئی مردوں کے مت پڑھا دے رہا ہوں. یہ کتاب زندوں کے پڑھنے کے لیے، مردوں کے پڑھنے کے لیے. یہ ہمارا اسلام، یہ زندوں کے پڑھنے کے لیے، مردوں کے پڑھنے کے لیے. مردوں کے بعد جب مر جائے کر اس کے لیے نکالو زندگی دی. بتاؤ اللہ کتاب کی کیا قدر رہی؟ کون سمجھے کہ یہ احکم الحاکمین کتاب ہے؟ اور آگے چلیے، جس کتاب کا مقصد تھا کہ دنیا کو پڑھ کے سناؤ، دنیا کو پڑھ کے سمجھاؤ، انہوں نے اس کو ایک دندہ بنا لیا، تعویذ بنا لیا. اب قرآن کا تعویذ لکھا جا رہا ہے. پوچھو کس کی سنت ہے؟ ان بے شرموں سے پوچھو جو خدا کے کلام کو ذلیل کرتے ہیں. کس نبی کی سنت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے تھے؟ قرآن کو یوں استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس قرآن سے وہ مسائل لیے گئے ہیں, وہ استعمال کیے جاتے ہیں ان بیماریوں کے لیے, اس طرح استعمال کیا. خدا کی قسم مجھے بیان کرنا شرم آتی, اور لکھنے والوں کو لکھنے سے شرم نہیں آیا. جا کے دیکھو تعویذوں کی کتاب, اس کو قرآن کو کس طرح کس کس مقام پہ استعمال کرتے ہو, کس طرح استعمال کرتے. میں کہتا ہوں مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی, میں کتب خانے میں کتاب پڑھی, مجھے بیان کرنے شرم آتی, ان کو لکھنے والے کو لکھنے سے شرم نہیں آئی. اب بتاؤ اس کتاب کس کام کی ہے؟ یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے. ہدایت کے لیے آئی تھی, پڑھنے کے لیے آئی تھی, پڑھانے کے لیے آتی تھی, سنانے کے لیے آتی تھی, تاکہ اللہ کا خوف ہو, وہ اللہ کے ہاں قرب حاصل ہو, اس کی اطاعت کرے, اس کی شریعت کے مطابق چلے, تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں بنے. ہم نے اس کے بجائے یہ طریقہ شروع کر دیا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من علق تمیمتن فقد اشرک, جس نے تعویذ باندھا وہ شرک کیا. اس نے آپ نے ایک بد دعا دی ہے, یہ حرام خوروں کو بتاؤ کہ اپنی زندگی ببار نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی, من علق تمیمن فلا اتم اللہ علیہ, جس نے تعویذ باندھا خدا اس کا کام پورا نہ کرے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کو اب تو کیا کرتے ہیں, اب چونکہ دندا پڑ گیا مولوی سیٹ بن گئے. ہم ان مولوی کو جانتے جو غریب تھے, کچھ ان کے پاس نہیں تھا, بڑے سیٹ بن گئے, کوٹھیوں کے مالک بن گئے, لکھا پتی کروڑ پتی بن گئے, بڑے بڑے تاجر بن گئے اسی تعویذ پر. اور کیا کہتے ہیں, کسی کو کیا مشکل ہے, کسی کو کوئی مشکل ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, اب سب کے لیے تعویذ چل رہا ہے, بیماری کے لیے تعویذ چل رہا ہے. پہلے کہیں گے کیا جو ہم نے کچھ دیکھا ہے وہی بتاتا ہوں. خدا نے آپ کے ہاں یہ رواج ہے یا نہیں, ایک بیمار ہو گیا دو تین دن ہفتہ دوا کی, کبھی علاج صحیح نہیں ہوتا ہے, بیماری میں دیر ہو جاتی ہے, ہوتا ہے جب صحیح علاج ہوگا تو علاج ہو جاتا ہے. مان اللہ دان نان اللہ ادار, اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے اللہ نے علاج بھی پیدا کیا ہے. اس لیے انسان کو تلاش کرنی چاہیے, آخر صحیح دوا مل جائے گی. علاج کا طریقہ تو اللہ نے بتلایا ہے, لیکن یہ کیا کہ جب 10-15 دن یا ہفتہ یا 2-3 میں اگر فائدہ نہیں ہوا تو فیصلہ ہو جائے گا یا اس کو جادو ہے یا اس کو جن ہے. خیر وہ سامنے جب وہ دیکھیں کہا بھائی اس کو جو ہے جن کا اثر ہے, اس کو جادو لگا ہوا ہے. اب آگے سننے والوں کو بھی شابس ہے کہ خاموش کیسے ہوتا ہے. اس سے پوچھو گے ہمیں تو پتا نہیں, کہا تم کو پتا لگا جادو کا پتا کس کو لگتا ہے جو خود جادوگر ہو؟ کوئی اور جانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تو آپ کو پتا لگا کہ مجھے جادو ہے؟ آپ کو پتا لگا جادوگر نہیں تھے نا, جادوگر نہیں تھے, ان کو پتا نہیں لگا نا. جب اللہ نے بتلایا کہ جادو کیا گیا ہے تو مولوی جو کہتا ہے تم کو جادو, تمہارا مولوی خود جادوگر ہے, اسی کو کیسے چور کے بغیر چوری کیسے پتا لگے گا اس کو؟ ہاں یہ جادوگر خود ہے, جب جادو پہ جانتا ہے کہیں دیو کا سایہ پڑ گیا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہے. بیوقوف کو بدھو بناتے ہیں, پھر مہینہ دو مہینہ اس کو چلاتے ہیں, کبھی پانی بھی پھونک ہے, کبھی اس کے منہ میں تھوک مارتے ہیں, کبھی اس کو کچھ کرتے ہیں, کرتے چلتے. دو مہینے کے بعد اس کی بیماری اتنی مضبوط ہو جائے گی کسی ڈاکٹر کا علاج فائدہ نہیں کرے, وہ ایسے مر جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے آخر اس کی بیماری ایسی ہو گئی, گھر کر گئی, کبھی اس کو کوئی فائدہ نہیں کرتا. حالانکہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی خیر خواہ دنیا میں نہیں آیا اور نہیں آ سکتا ہے. عزیز علیہ ما انفق, تمہاری تھوڑی تکلیف ان پر بہت بھاری ہوتی ہے. خدا سے بیان کرتا ہے تم کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بہت یہ بات بھاری ہو جاتی ہے. ہائی سن علیہ کو تمہارے لیے بہت ہے سکتا ہے کہ اچھے ہوں ان کو فائدہ پہنچے نقصان سے بچے امت کے لیے بڑا حریص اب المؤمنین رؤوف الرحیم ایمانداروں کے لیے بہت بڑا مہربان بہت بڑا رحم دل ہے یعنی اس جیسا مہربان اس نے یہ کیوں نہیں بتایا یہ کام کیوں نہیں کیا امت کے لیے بھلائی کیوں نہیں کی ان کو معلوم نہیں ہم کو معلوم ہے نیا وحی آیا ہے وہاں یہ بناوٹی چیزیں ہیں قرآن کی اہمیت کو گرا دیا قرآن کے وزن کو گرا دیا وہاں کلام اللہ تھا جس سے پڑھ کر انسان کو فائدہ حاصل کرنا تھا اور نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس کی افادیت کو ہم نے روک دی اچھا پھر صرف سب کو نہیں ہندو تک لکھ کے دیتے ہیں ہندو تک کو لکھ دیا جا رہا ہے یہی قرآن کیوں لو چماروں کو بھنگیوں کو سب کو یہ قرآن لکھا جا رہا لکھ دیا جا رہا ہے جو اس قرآن کے منکر جن کو اس پر ایمان نہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے جن کو اللہ پر ایمان نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کو کیا کہتے ہو آپ کافر کہے ہوئے تو کافر کے لیے وہی قرآن لکھی جائے اس سے بھڑ کر کوئی ستم بھی ہو سکتا ہے اور ستم بالائے ستم یہ پھر وہ ناجائز چیزوں کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے ناجائز تعلقات برے تعلقات بری باتیں جھوٹے مقدمے سب کے لیے بھی لکھے جا رہے ہیں تمہارے ملک کے پیروں کا کیا حال ہے وہ آپ جانتے ہو میں اپنی طرف کے پیروں کی بات بتاتا ہوں ایک پیر بہت مانا ہوا سندھ کا بہت بڑا مانا ہوا ٹھیک ہے وہ اور باتوں میں اچھا بھی تھا توحید خیال رکھتے تھے یہ تھے بہت باتیں تھیں مشہور معروف ہے بہت بڑا دیندار اس کے بہت بعید ہیں بڑے عقیدت مند ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑا موحد ہے یہ ہے اس کا واقعہ اس کے مرید نے خود مجھے بتایا کہ ایک ہندو اس کے پاس آیا کہا کہ جی میری آشنا مجھ سے ناراض ہو گئی تعویذ لکھ کے دیں سمجھ آئی بات اچھا لکھے پھر تم ہم کو ناچ کے دکھاؤ گے ناچ دکھاؤ گے کہ ہاں بوڑھے کو کہاں تھا ناچ اس کو تعویذ لکھا پھر ان کے سامنے دو چار دفعہ کودا ناچا پھر چلے گئے جب چلے گئے تو حضرت فرمانے دیکھو ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے ہندوؤں کو بھی نواز دیتا ہے ہندوؤں کو بھی نوازتا ہے یہ ہے اسلام اگر یہ اسلام ہے تو پھر ضرورت کیا پڑی ہے سوچو قرآن آیا ڈرانے کے لیے دل میں ڈر پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو کہیں عذاب کا بیان ہے کہیں گرفت کا بیان ہے یوم یعذب عذابہ احد اس کے عذاب کے برابر کسی کا عذاب نہیں والعذاب الآخرت اشد عذاب احد کا بہت بڑا سخت ہے والعذاب الآخرت اشک بہت بڑا مشکل عذاب ہے والعذاب الآخرت اکبر بہت بڑا عذاب ہے والعذاب الآخرت اخلا بڑی ذلت والا عذاب ہے یہ ساری چیزیں ڈرانے کے لیے سمجھ آئی بات ہے تم کہو گے یہ نہیں غلط چیزوں کے نہیں لکھنا چاہیے مسلمان کی لکھنا چاہیے جو دروازہ تم نے جب کھولا وہ روکے گا کہوں یہ دروازہ چور تم نے کھولا اس کا یہ علاج نہیں پھر کیا ہے تعویذ لکھتے ہیں کس کس جگہ بندواتے ہیں میں حیران ہوں کیا بیان کروں کیا سناؤں آپ کو کس کی شکایت کریں اس سے بڑھ کر قرآن کی بے عزتی کیا ہوگی قرآن کا شان گھٹانا کیا ہوگا خدا کے واسطے سمجھو اگر اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں اور بڑا خیال کرتے تھے مسلمانوں کا اور بہت کچھ ان کے لیے کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تعویذ لکھ دیا کہ یہ باندھو اس کے گلے میں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ اس میں ہمارے لیے خوبی ہوتی ہمارے لیے بھلائی ہوتی اس میں کوئی فائدہ ہوتا یا اس کے لیے بھی قرآن آتا تو رسول اللہ ہم ضرور کرتے لیکن یہ چیز قطعی نہیں تھی فرمایا اس کے نازل کرنے کا منزل ہی مقصد ہی ہے
کتاب عند اللہ مبارک لیتدبروا آیاتہ.
اللہ قرآن ہے، ہم نے اس لیے کتاب نازل کی ہے کہ اس کی آیات پہ غور کریں. یہ تو نہیں کہا کہ لیتدبروا آیاتہ ویؤلفوها فی اعناقہم، لکھ کر گلے میں ڈالتے. اسی لیے خدا نے نہیں بھیجا. خدا نے کس کام کے لیے بھیجا؟ تم نے دوسرا کام استعمال کیا. اب سنیے، آپ جس ملک میں رہتے ہو پاکستان میں، ایک دستور بن کر تمہارے سامنے آتا ہے، تم اس دستور کو لکھ کر گلے میں ڈال دو باندھ کر، تو یہ دستور کو ماننا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بات غلط ہے. جو ان کی افادیت اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ان سے روکا جا رہا ہے. پوچھو لوگوں سے، بھائی کہاں ہے اس کا ثبوت؟ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت ہے تو اس کا جواب کوئی نہیں دیں گے. بلکہ جواب یہ کہ اتنے بڑے ہمارے بزرگ کرتے تھے تو وہ سارے غلط تھے. تو مجھے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، کہ پھر ہم اور کافروں میں کیا فرق رہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، انا وجدنا آبانا علی امتی، انا آتنا ساتنا و کبرانا، حسبنا ما وجدنا علی آبانا، بل نتبع ما الفینا علی آبانا. جو ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کرتے تھے. معیار یہ تو نہیں ہے میرے دوستو، کسوٹی کو یہی نہیں ہے. ظلم پر ظلم یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر شرک، کہیں یا جبرائیل لکھا ہوا ہے، کہیں یا میکائیل لکھا ہوا ہے، کہیں یا اسرافیل لکھا ہوا ہے، نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ قیامت میں پتہ لگے گا. ویوم یاشعم جمیعا ثم یقول الملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون. سمجھ آئی بات؟ سورہ سبا کے پانچویں رکوع کی آیت ہے. فرشتوں سے کہے گا قیامت کے دل، کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ توبہ توبہ توبہ، تو پاک، ہمارے تیرے سوا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ تو شیطانوں کو پوجنے والے تھے، شیطانوں کو، ہم کو نہیں. لکھا کیا گیا ہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل، یا فلانا، یا فلانا. تو یہ کون سے شیطان کا نام جبرائیل ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں. تو اسی کا جواب وہیں دیتے ہیں، بل کانوا یعبدون الجن، جنوں اور شیطانوں کو پوچھتے تھے. کیوں؟ کہ اکثرہم بہم مؤمنون، یہ انہی کو ماننے والے، انہی کے کہنے پر یہ کام کرتے. ہم نے نہیں کہا، ہم تو بیزار ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم اس شفا پہ تھوکتے ہیں جو کفر سے ہم کو حاصل ہو، ہم اس شفا پہ لعنت بھیجتے ہیں جو شرک سے ہم کو حاصل ہو. کیا موت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ آنے والی جس دن آئے گی وہ آئے گی، لا یستقبل الساعت ولا یستقبل، لبا آگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن چاہتے ہیں کہ موت ایمان کے ساتھ، بیماری میں شفا ہو نہ ہو بات اور، موت ایمان. مسلمانوں سمجھو اس بات کو، قرآن اس لیے ہے. چھوٹے چھوٹے تعویذ بنے ہوئے ہیں، دیکھو کتنی کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے. اتنا چھوٹا بنا کر تعویذ کی ڈبی میں ڈالا ہے گلے میں، دیکھا. اب اور چھوڑیے، یہ تو خیر قرآن ہے، اس کو اگر پڑھے تو پڑھ سکتے ایمان سے یا بےمانی سے، پڑھیں تو پڑھ سکتے. تعویذ کو جو قرآن کی آیت لکھی جائے گی وہ بغیر پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو چھپی وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جو چیز پڑھی ہی نہیں جا سکتی وہ قرآن کیسے ہے؟ اس کو قرآن نہ لیا، یعنی اتنا کر دیا کہ پڑھ بھی نہ سکے. سنوں کی کوئی حد ہے؟ شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، امام بن حسین کی روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ قرآن پڑھ کے، اور اس نے سوال کیا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو. ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے. میں نے دیکھا آج قرآن کو بیچا رہا ہے. میں پہلے ایک بات چھیڑ دی، بیچ میں رہ گئی. میں نے کہا ہم نے تو یہ اپنے علاقے میں دیکھا ہے, تمہارے علاقے میں تو کیا ہے, جب لوگ بڑھ گئے تو کام بڑھ گیا نا, لاکھوں کروڑوں کا کام ہو گیا. جا کے دیکھو مولویوں کو ان کے دروازے پر جو ہم نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں, سانگے موٹے زعفران لے کے ان کے پاس رکھ دی. بولا یہ تعویذ جو ہے وہ زعفران سے لکھا جائے گا, زعفران لکھنے کا کسی نے حکم دیا؟ زعفران میں تو کوئی چیز پانی جس کے لیے اللہ کے الحمد للہ میں نے سمائے مانگتا ہوں اور جس سے سیاہی بنتی ہے وہ پاک ہے, اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی بات؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں لیکن خالص چاہیے, خشک بھی ہو زعفران ہو خالص, اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا. اور فلاں مولوی صاحب کے پاس فلاں دکان پر جو ہے وہ خالص ملتی ہے, اور پھر جتنا حال ہے اتنا جتنا حال ہے اس کے حساب سے وہ قیمت اس کی ہوگی. روزائی میں تو 200-300 روپیہ تولا ملے گا, بڑا ہے تو 1000 روپیہ تولا ملے گا, چھوٹے کو کہا کہ بھائی 1 تولا چاہیے, دیکھا یہ بڑا ہے 4 تولے چاہیے, اس سے کام بھی نہیں بنے گا. 2 الفاظ لکھ دیے پھر وہ وہیں بھیج دیا. سمجھے؟ اب یہ جھوٹ و حرام کھانا کس نے سکھایا؟ یہ قرآن مجید کو غلط استعمال کر دیا. یہ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھا کہ بھائی لکھنا تو سارا دن کہاں تک لکھے, لوگ بہت ہو گئے ہیں. اب صاحب اتنی چٹھیاں چھپوا دی, ہمارے یہاں جو لکھتے ہیں ویسا کرتے چٹھیاں چھپوا دیتے, تو اتنی چھبی ہوتی, چھبی سمجھتے ہو ٹوکری, ہاں ٹوکری سمجھو, وہ بھر کے رکھ دی, جیسے وہ کیبل پر بیڑیاں بیچتے ہیں, سگریٹ اور بیڑیاں دیتے ہیں, یہ حال رہا ہے جن کا. پھر غضب کی بات, سب سے بڑا فتنہ عورتیں مرد کٹھی پیٹھی, ہم نے دیکھی اس طرح عورتوں کی قطار مرد کی قطار, یہ اسلام رسول اللہ سے یہ سکھانے آئے تھے؟ یہ اسلامی دعوت یا سینما حال ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, کتنی غلط بات. بہرحال قرآن کریم اس کے لیے نہیں آیا, قرآن کریم آیا ہے پڑھنے کے لیے, پڑھانے لتقرأه على الناس لا موقف, لوگوں کو پڑھ کے سناؤ, فقروا ما تيسر, جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھ, یہ دبروا آیات میں غور کرو. قرآن اس لیے آیا تاکہ تمہیں ہدایت, ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, بہترین رستہ بتانے والی کتاب, اور اس کو ہم نے غلط چیز کے استعمال کر دیا, اللہ ہمیں بچائے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ وہی کتاب ہے جس کا نازل ہونا کس کی طرف سے, اتارنا کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. اللہ نے کہا رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے, تو یہ سب جہانوں کے لیے ہدایت ہے امام, اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب ہے تو اس کے سوا دوسرا کوئی حادی نہیں ہو سکتا, یہ اس کے لیے آیا ہے. اور نزل بہ, اس کو نیچے اترا لے کر کون, اور روح الامین, پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام امین, جو امانت والا ہے, امانت کے ساتھ پہنچا ہے, اس میں کسی قسم کی بات نہیں ہے, نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا دخل, بالکل امانت سے پہنچا ہے. اعلی قلب کا سیدھا تمہارے دل پر, اللہ کا رسول میرے اس طرف سے میرے فرشتے لا کے سیدھا تمہارے دل تک پہنچاتے ہیں, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ غریب ہو تم, قریش بھائی بہت بڑے لوگ ہیں, وہ غریب کو نہیں مانیں گے, بڑے آدمی کو مانیں گے, لن عمر حتا تفر عمر یمبوا, بڑے سوال ہیں. آؤ تکول کا جنت من نخل ونخل فجر لنہا خلال ہا تفسیرہ او تو سے سما کما زانتا لائنا کسفا او تاسی باللہ والملائکہ کبیلا او یقول لکا بیت من زخرف, ہم تمہاری بات, تم کیا ہے تمہارے پاس تمہاری بات مانے, تمہارے پاس چشمے ہوں، باغ ہوں، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، یہ ہو، تمہاری جگہ سونے چاندی کی جگہ بنی ہوئی ہو، پھر ہم کہیں کہ یہ آدمی ہے، اس کے پیچھے جائیں؟ اس لیے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، غریب تو ہے ہی، اس لیے ہم نے یہ قرآن بھیجا کہ تو تعویذ لکھا کرو، تم دنیا دار بن جاؤ، پھر کوئی جھک جائیں گے تمہارے پیچھے، اس لیے بھیجا گا، کیونکہ ان کا سوال بھی دفع ہو جائے، وہ تو مطالبہ کر دیں کہ تو امیر آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، سونے اور چاندی کے عمارات تمہارے پاس ہوں، جب ہم تم کو مانیں گے، اب تم غریب کہاں سکتے ہو؟ تمہیں آسان طریقہ بتلا دیا کہ تعویذ لکھا کرو، 50-50 روپیہ تعویذ، 5-5 100 ہزار، 2-2 ہزار کا تعویذ، تھوڑے دنوں میں تمہاری چاندی کا بنگلہ بن جائے، پھر یہ ان کا سوال ختم ہو جائے گا. یہ تو قرآن نے نہیں کیا. اس کا جواب تو یہ کہا کل سبحان ربی ہل کند اللہ بشر رسول، یہ دینا نہ دینا، کم کرنا، اونچا کرنا، نیچا کرنا، یہ اسی کا کام ہے. میں تو اس کا پیغام لے آئے رسول ہوں، انسان ہوں. لیکن اس کا مطلب بیا کہ کس لیے؟ لتکون من المنذری، تاکہ تو ڈرانے والے میں سے، پہلے ہم نے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تم بھی ان میں سے ہو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے غضب اور قہر سے لوگوں کو ڈرا. لوگوں یہ برائیاں تمہاری اچھی نہیں، یہ غلط کام تمہارے اچھے نہیں، خدا سے ڈر. تو قرآن تو اس کے لیے آیا، مگر کیا کریں میرے دوستو، ہم دعویٰ تو قرآن حدیث کی کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ دوسروں کے پیچھے ہیں، امتیوں کے پیچھے ہیں، اپنے بنائے ہوئے کتابوں کے پیچھے ہیں، قرآن حدیث کے پیچھے. تم کرو قرآن حدیث کے پیچھے، تم قرآن حدیث پکڑ ملتی تو کیا ہمارے بزرگوں کا یہ کام ہے؟ ہمارے بڑے نے یہ کیا، ہمارے بڑے نے یہ نہیں کیا. اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو جواب یہ کہ ہمارے بڑے جو کہتے تھے وہ غلط. اور اگر قرآن حدیث میں ہے بھی صحیح، تو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا تو یہ کہاں کیا؟ ہم نے بے یاروں پر، تم نے ان کی کہا کرا، کس منہ سے اپنے آپ کو تم حدیث کہلاتے ہو؟ حدیث کا کام تو یہ کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کا تابع، اس میں اپنے رائے کو دخل نہ دے، اپنی بات کو دخل نہ دے، اپنی چیز کو دخل نہ دے، کسی چیز کو دخل نہ دے. جو الفاظ کا مطلب اس کو لے لے، جو آیت کا مفہوم ہے اس کو لے لے، جو حدیث کا الفاظ ہے اس کو لے لے، بس ہمارا ایمان اس پر ہے. اس میں جو چیزیں ملاؤ گے برباد ہوگی، یہ اس کی مراد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کو برباد کرنا ہے. امام داغ نے کہا ہے امیر الحدیث علی وجہ ولا تدخلوا فیہ ما یفسد، حدیثوں کو اپنے حال پہ رہنے دو، جیسی ہیں ویسے ہی ان کا ترجمہ کرو، اس میں دوسری چیز ملا کر اس کو بگاڑو نہیں، برباد نہیں کرو. اجی اس کا مطلب یہ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں، یہ کتنے تم کو سمجھائے. اسی ابھی مثال اس کو لیجیے، آپ نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس نے من تعلق من جسے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا. تمیم بولتے جو گلے میں باندھا جاتا ہے تعویذ شفا کے لیے، تو تعویذ کہنے شروع کر دی. بھائی اس سے مراد وہ ہیں جو ہڈیاں وہ باندھتے تھے، قرآن مراد یہ تم کو صحیح مراد کس نے سکھائی؟ یہ تقسیم رسول اللہ نے کی ہے؟ یہ اپنی طرف سے تم تقسیم کرتے ہو، حصہ کرتے ہو کہ یہ قرآن یہاں مراد نہیں ہے، حدیث کی دعائیں مراد نہیں ہیں، یہاں تو وہ ہڈیاں اور پتے اور لکڑیاں باندھتے تھے، اور یہ کیا وہ سیپ کے ٹکڑے باندھتے تھے، پتھر باندھتے تھے، اس کی بات ہے. یہ تمہیں کہاں سے نکالا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا تمہاری رائے؟ ولا تدخلوا فیہ ما یفسد، اس میں رائے کو داخل، حدیث کو بگاڑو مت. جو مسئلہ ہمارے سامنے پیچیدہ بنتا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اس کی اصل بیماری کا نتیجہ یہی ہے، سبب یہی، اصل بیماری یہی کہ ہم راہ سے خالی ہو جائیں، خیالات سے خالی ہو جائیں، بائیں دائیں بائیں سے خالی ہو جائیں. حضرت نے فرمایا ہمارے بزرگ نے یہ کہا، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے تھے. اس بیماری سے بچو، ورنہ حدیث کو نہیں سمجھ سکو گے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے تم لوگ، قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے. صرف جو مانا جس لفظ کی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ علماء سے پوچھیں، جو ختم دیکھیں. اتفاق کی کوئی ایسی بات مشکل آتی ہے جو ذرا پیچیدہ ہوتی ہے، جس میں انسان کو علماء کے طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ آسان لفظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ فرماتے تھے، یہ آسان بات، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. خام خواہ اس کو مشکل بیان کرتا ہوں، خام خواہ اس کو مشکل نہ بنایا جائے، خامخواہ اس کو مشکل نہ بنایا جائے. ہم اس کو مشکل بناتے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں کی پابند کر کے پھر خالی اس ذہن بنے. ہمارا ذہن بھوسے سے بھرا ہوا ہے, کیسے قرآن حدیث کو سمجھیں گے؟ کوئی بات ہمارے سامنے قرآن کی آتی ہے, کوئی حدیث کی آتی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی. اجی یہ ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا. بھائی قرآن جو کہتا ہے حدیث جو کہتی ہے, ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا, وہ بھوسے سے بھرا ہوا ہے. وہ ایک لطیفہ یاد آیا, کہتے جی بھونرا بھونرا دیکھا ہے نا آپ نے, بھونرا اور ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے وہ اتنی کو بولتے ہیں, ان دونوں کی دوستی تھی آپس میں. اب بھونرا تو بھولو پر بیٹھتا ہے, وہ جو گندگی کو پھر یعنی کھاتا آتا ہے پھراتا رہتا ہے, ان کی دوستی. تو بھونرا نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ یار کبھی میرے پاس آ جاؤ, میں بھی اپنی جگہ تمہیں سیر کرا ہوں. تو وہاں چلے گئے تو باغ میں بیٹھا تھا تو ایک پھول کے پاس گئے تو یہ کتنا خوشبودار پھول ہے, بہترین. کیا مجھے تو کوئی بو آ رہی نہیں, نہیں آتی. خیر آئے دوسرے یہ دیکھو, اس میں بوئی نہیں. آخر پھر گلاب کے پاس چلے گئے تو بہت بڑا بہترین پھول ہے, اس کو سن لو. بو نہیں آتی تم کو, کیا تم کو ناک نہیں ہے کیا؟ دیکھو دیکھتا تو اندر وہ گندگی لگی ہے. بے وقوف پہلے یہ تو نکالے تمہیں بو آئے. تو رائے اور قانون میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, رسم و رواج ہم پر غالب ہیں. پہلے اپنا ذہن اس سے صاف کرو, پھر قرآن ہی سمجھ میں آئے گا. تو میرے دوستو یہ ہے صرف اصل بات, اس طرح کی تقسیم کرنا کہ یہ وہ مراد ہے لکڑیاں اور وہ جو کفار کہتے تھے وہ مراد ہے, یہ نہیں. یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ تمہاری رائے کو حدیث سمجھے. رسول اللہ نے کہا کہ جو چیز باندھتا ہے وہ شرک ہے, خلاص شرک ہے خلاص. اور رکا اور حدیث سنو اور رکا اور فرمائے مطلب یہ شرک ہے. صاف اللہ نے سنا, رسول اللہ نے صرف دم کرنا ثابت ہے. قرآن کی آیتیں یا حدیث پڑھ کے کسی کو پکڑ دے, کسی پر دم کر دے, ہوں دے, یہ آپ سے ثابت ہے. ہم اس کو اس کا انکار نہیں کرتے, نہ مسلمان کا کوئی حق ہے انکار کرنے کا. یہ پانی پر اور یہ رسول اللہ سے کوئی ثابت نہیں. پانی پر دم کرتے ہیں, خلا میں دم کرتے ہیں, پھونکے مارتے ہیں, پھونکوں کی کوئی یاد نہیں. ہتائے بہتر میں پھونک مارنے کی منع ہی, یہ تو اور بیماری, ڈاکٹر اسے پوچھو, وہ بیماری پھیلتی ان کے, یہ تو اور بھی شفا نہیں. میں جو رسول اللہ سمجھے ثابت ہے, لاباس بیٹھو کا مال میں کوئی شرکن, اگر شرک نہیں تو اس دمکانے میں کوئی حج نہیں. باقی جو رسول اللہ سمجھے ثابت نہیں اس کو دین سمجھ لینا یہ غلط ہے. تو قرآن آیا ہے سکھانے کے لیے, خدا ہم کو سیکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا
ونستعینہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأزل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ جو حساب کا دن ہے، جس دن ساری دنیا کو جمع ہونا ہے، اولین و آخرین کو اکٹھے ہونا ہے، اس دن نجات پانا اور اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کا کیا طریقہ ہے وہ ہمیں بتلائیں. اس لیے کہ اللہ کے آگے اس چیز کا نام کامیابی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی عزت حاصل کر لیں، دولت کما لیں زیادہ، کسی اونچے مقام پہ پہنچیں، یہ اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کامیابی جب ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے. اے دنیا کی حیاتی فرمائی آنکھوں کا جھونکا ہے، ٹھگنے کا سامان ہے، کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ وہ دن وہ ہے جہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں جو آج کام آتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، یعنی دنیا کا سطر وہ بچا ہے، لیکن یہ آخر میں وہ چیز کام نہیں آ سکتی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب صحیح. اس دن نہ کسی کو مال فائدہ دے سکتا ہے، دولت فائدہ دے سکتی ہے، نہ بیٹے اور اولاد فائدہ دے سکتے، نہ خاندان فائدہ دے سکتا ہے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم کو وہی راستہ بتلانے آئے جس سے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. جس کتاب اور پیغام کو آپ لے آئے اس کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے، انہا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما. فرمایا یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بالکل سیدھا راستہ بتلانے والا ہے، اور جو لوگ ایماندار اور نیکوکار ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہترین بدلہ ہے.
بے حساب ثواب و اجر.
اور اگر آخرت کا بے سے بے خوف ہو گئے اور آخرت کی پرواہ نہیں کی تو یاد رکھو کہ یہ عذاب تم کو، یہ قرآن تم کو سخت عذاب سے بھی ڈراتا ہے. بس جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مان لیا، آپ کی سنت کو تھام لیا، تو ان کا تو فلاح ہے، ان کے لیے نجات ہے. قیامت میں وہی لوگ سرخ رو ہوں گے، دوسرے نہیں ہوں گے. وجوہ یومئذ مستبشرہ ضاحکۃ مستبشرہ کئی ایسے چہرے ہوں گے جو خوش نظر آئیں گے ہنستے ہوئے اور گلاب کے پھول کی طرح کھلے ہوئے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، ایسے بھی شکلیں ہوں گی جن کے شکلیں جو مرجھائی ہوئی، بیمار، کالی ہوئی. کأنما اغشیت من اللیل کتم من اللیل مظلما، کأنما اغشیت وجوہم کتم من اللیل مظلما، جیسے اندھیری رات ہوتی. وہ کون ہیں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے منکر اور بدکار اور فجر. تو اس دن کی سرخ روئی یہ مسلمان کی نشانی، اللہ تعالی ہم کو وہ نصیب فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بغیر وہ سرخ روئی حاصل نہیں ہوگی. دولت کی بہتات، اولاد کی کثرت، دنیا کی عزت، بڑی کرسی مل گئی، لیکن آخرت کے سرخ روئی کی باعث یہ کوئی چیز نہیں بن سکتی. آخرت میں سرخ روئی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، کسی کی اطاعت، کسی کا اتباع، کسی پیر کی مریدی، دامن تھامنا، اس سے کوئی سرخ روئی نہیں ہو سکتی. آخرت میں سرخ روئی ہونا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جب کبھی آپ یاد آتے ہیں میں کتنا ہی مشغول ہوں، کسی بھی دھندے میں ہوں، کسی بھی شغل میں ہوں، لیکن آپ جب یاد آتے ہیں تو میرا وہ کام رک جاتا ہے، ایک دفعہ آ کے آپ کو دیکھ لوں پھر اطمینان ہو گیا، پھر جا کے کام میں لگتا ہوں، اور جب یاد آتے ہیں تو بس وہ کام سے نہیں ہوتا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اتنا زیادہ اس قدر میرا دل آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سمجھ دنیا میں تو کوئی نہیں رہے گا، مر جانے کے بعد آپ تو پتا نہیں کس مقام پہ ہوں گے، کیا پھر بھی آپ سے آپ کو میں دیکھ سکوں گا یہاں جانے کے بعد؟ قیامت میں، آخرت میں آپ کو دیکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا تو وہ اس جماعت میں ہوگا جس جماعت پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں، وہ ہے عظیم شخصیتوں کی جماعت، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا مجموعہ، ان کی جماعت میں ان کا شمار ہوگا. اور یہ اللہ کی طرف سے بہت خاص مہربانی ہے جو ایسی رفاقت ان کو نصیب فرمائے گا. یعنی بتلا گئے کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرنی ہوگی، میرے طریقے پر چلنا ہوگا، میری سنت پہ عمل کرنا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ قیامت کے دن تین باتوں کا سوال ہوگا، قبر میں بھی تین باتوں کا سوال ہوگا. یہ آپ مولویوں سے سن چکے ہو. قبر میں پوچھیں گے وہ من رب کو، تیرا رب کون ہے؟ وہ من نبی کو، تیرا نبی کون ہے؟ وما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہوگا وہ من پیے ہوگا کیا پیے گا انہیں, یہ سنا ہے سوال. ومن شیخ تیرا شیخ کون ہے, ومن امام کو تیرا امام کون ہے, کیا یہ بھی سوال ہوگا کبھی سنا ہے؟ آخر میں بھی یہی باتیں ہوگی تین. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم ویوزعونکم لقاء یومکم ھذا, کیا تم میں اللہ کے رسول نہیں آئے, تمہیں اللہ کی آیتیں اور احکام پڑھ کر نہیں سنائے, اس دن کے لیے تم کو نہیں ڈرایا کہ ایک حساب کا دن ہے جہاں تم کو پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے, یہ تمہیں کہا یا نہیں؟ یہی وہاں باتیں ہوں گی, یہ نہیں کس حلقے سے آئے ہوں, کون سا سلسلہ ہے تمہارا, کس پیر کی وعید ہو, کیا تمہارا مذہب ہے, کیا تم کا تمہارا طریقہ ہے. وہاں کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا, کوئی مذہب کام نہ آئے گا, مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آئے گا, طریقہ اس کا کام آئے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا ہے, اب تم نے اپنی طرف سے طریقے بتلائے ہیں, اب ان کو کون مانے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کوئی نہیں پیش کیا؟ تم طریقہ چاہتے ہو, نام الگ رکھ دیا, کوئی مذہب کہتا ہے پھر طریقہ, ساری باتیں دین الگ کر دیا, طریقہ الگ کر دیا, مذہب الگ کر دیا. دین اسلام ہے, مذہب تین چار میں سے کوئی اختیار کر دیا, طریقے بھی تین چار بنا کے ان میں سے کوئی اختیار کر دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں پیش کیا؟ اگر آپ نے کوئی طریقہ پیش ہی نہیں کیا تو سارا طریقہ ہی بدعت ہو گئے. اگر آپ نے طریقہ کوئی پیش کیا اور یقیناً پیش کیا تو پھر دوسرے طریقے کی ضرورت کیا ہے؟ بات بالکل کھڑی ہے. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بے یغفر لکم من ذنوبکم ویجعکم من عذاب علیم. فرمایا ہم نے جنوں کی جماعت کو تیار کیا, تیری طرف آئے اور قرآن سننے لگے. جب وہاں پہنچے تو ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو کے سنو, جب وہ پوری بات ہو گئی تو جاگ بن کے چل گئے, مبلغ بن کے داعی بن کے چلے گئے, ایمان لایا انہیں, آمن لا ایمان لے آئے, اقرار کیا کہ ولن نشرک بربنا احدا, اب اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کہیں گے, توبہ کر دی, ایمان لے آئے اور چلے گئے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے, ڈرانے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے. جب پہنچتے تو کیا کہتے, یا قومنا انا سمعنا کتابا, اے ہماری قوم میں ایک کتاب سن کے آئے ہیں, اللہ کے ستم نازل ہونے والا سن کے آئے ہیں, انزل من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب نازل ہوئی ہے, جو مصدقا لما بین یدی, اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا, خوبی اس میں یہ ہے کہ یہدی الی الحق, حق کی طرف ہدایت کرتا ہے, وإلی طریق مستقیم, جو سیدھا طریقہ ہے وہی بتلاتا ہے, بتلایا طریقہ. اب کون سا مزید طریقہ رہ گیا؟ یہی طریقہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. دنیا میں راہیں بھی دو ہیں, ہدایتیں دو ہیں, سمجھ آئی بات؟ ایک ہدایت اللہ کے رسولوں کی طرف سے, جن فرمایا وجعل اللہم ائمتا یہدون بامرنا, ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے, وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدعی ما الکتاب ولا الایمان,
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فرمایا یہ تو تیرے وہم گمان میں بھی نہیں تھی, تجھے کوئی بتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے.
ہم جسے چاہے اس کو ہدایت کے لیے تیار کر دیتے ہیں.
اب ہم نے تم کو مقرر کیا ہے, اللہ کی راہ دکھانے والا تو ہے, ہدایت کرنے والا تو ہے. ایک ہدایت یہ ہے. دوسری ہدایت
فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. پہلے تو یہ تعارف کہایا, شیطان تمہارا دوست نہیں ہے, تمہارا خیرخواہ نہیں ہے, تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو.
پھر واضح کیا کہ کیا اس کی حالت کیا ہے. فرمایا کتب علیہ انہ من تولی فانہ یذلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. شیطان کو اللہ نے ہادی کہا ہے, شیطان کی بھی ہدایت ہے. فرما یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ جس کا وہ والی بنا, جس کا وہ رہنما بنا, جس کا وہ پیشوا بنا تو اس کو بھی ہدایت کرے گا. شیطان اس کو بھی ہدایت کرے گا, لیکن کہاں؟ الى عذاب السعیر, جہنم کی ہدایت کرے گا. ہدایت کے بعد راستہ بتلانا. نبی تو راستے بتلاتے ہیں, اللہ کا راہ کا راستہ, جنت کا راستہ, اور شیطان بتلاتا ہے راستہ جہنم کا. یہ دو ہدایتیں ہو گئی. اب ہم شیطان کی بات تو مانتے ہیں,
اللہ کی بات تو یقین ہے.
اعمال میں دیکھیے دونوں کا فرق ہے. اب اللہ کا فیصلہ سنیے, ان کی تعلیم سنیے اور شیطان کی تعلیم. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی, عدل کا, انصاف کا, نیکی کا, صدا رحمی کا, یتیموں اور مسکینوں کی نگہبانی کرنے کا, اور منع کرتا ہے برائیوں سے, بے حیائی کے کاموں سے, ظلم کو, ناانصافی سے روکتا ہے. اور شیطان کے لیے کیا کہا؟
انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون.
وہ تمہیں برائی سکھاتا ہے, برائی کا امر دیتا ہے, وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اللہ پر لاحق بولنے کی تعلیم دیتا ہے.
الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ من مغفرۃ منہ وفضلا.
شیطان تمہیں جو ہمیشہ ڈراتا ہے افلاس سے کہ اللہ کے راستے میں دے دو گے جیب خالی ہو جائے گا,
اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک کر پھر برائی میں خرچ کرواتا ہے.
کیونکہ دولت ہے پانی کی طرح, اگر ایک جگہ بند کرو دوسری جگہ نکل جائے گا, پھٹ جائے گا, صحیح ہے نا؟ تو حلال کا راستہ بند کر کے تم کو حرام کے راستے کھول دے تمہارے لیے.
لیکن تم ان کی بات مانتے ہو, لیکن اللہ کی بات تو نہیں تھی. وہ کیا کہتا ہے کہ واللہ یہ تم ماں فرض مرو فضلا, اللہ کہتا ہے میرے خرچ میں کہا ہوگی تو میں اور بڑھاؤں گا, اور اس کے ساتھ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروں گا.
لیکن ہم ان کی بات مانتے ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے.
جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ جب جائیں گے وہاں جہنم میں,
اب وہ غصہ کہیں گے اپنے بڑوں پر جنہوں نے تو گمراہ کیا.
قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين وما ضلنا الا المجرمون. خدا کہ ہم تو گمراہ تھے کہ تم کو اللہ کے ساتھ برابر بنایا, اللہ کے ساتھ شریک بنایا, تمہارے نام کے چڑھاوے, تمہارے آگے سر جھکانا, تمہارے آگے ہاتھ جوڑنا, تمہیں مشکل میں پکارنا, میں بڑا ظلم کیا.
خود گمراہ تھے, ہم کو بھی گمراہ.
لولا انتم لکنا مومنین, اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان بن جاتے.
ہم سدھر جاتے تم نے گمراہ کیا ہم کو، بگڑتے بگڑتے آج ہم شیطان پہ آئیں گے، اس کو بھی گالیاں دیں گے، اس کو بھی لرد ملامت کہیں گے، وہ بھی سنتا ہے کہ بھلے کہنے دو ان کو، کہہ کے جی بھائی سن سن کے وہ بھی کھڑا ہو جائے، اب یہی بھی سنو، اب وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، تقریر کرے گا، خطبہ دے گا، فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم واستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ شیطان کہنے لگے گا او مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو، اللہ کے سچے وعدے پر تو تم نے یقین نہیں کیا، نیکیوں کے لیے ثواب کا وعدہ دیا، گناہوں کے لیے عذاب کا وعید بتلایا، تو تم نے ان کے وعدے پر تو بھروسہ نہیں کیا، لیکن میں جھوٹے وعدے کو مان لیا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں صرف اتنا کیا کہ تم سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، میں اور کیا کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میری کوئی حکومت نہیں تھی، میں نے زبردستی تم کو کفر کرایا، زبردستی تمہیں حرام کھلوایا، زبردستی گناہ کروایا، نہیں، بات صرف اتنی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو ایسا کہ تم چلے آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہوا، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، مؤذن پکار رہا تھا کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز پر، اور ادھر حکم تم کو ملا، وَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، عذاب سنتے چلے آؤ، لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کی، اور تمہیں اللہ نے بتلایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ خبیث تم کو اس لیے بلاتا ہے کہ جہنمی بنو، پھر بھی تم نے میری پکار پر لبے قطعے پہنچ گئے، اب فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے کیوں گالیاں دیتے، مجھے کیوں ملامت، تو اپنے آپ پر کرو، ما انا بمصرخکم ما انتم بمصرخی، اب دونوں جل رہے ہیں، میں تمہاری پکار نہیں سن سکتا، تم میری پکار نہیں سن سکتے، تم نہ میرا بچاؤ کر سکتے، میں کر سکتا، میں انکار کر میں میرا کوئی تمہارے ساتھ راستہ نہیں، سمجھ آئی بات، اس لیے دوستو ابھی سے انسان کو تیاری کرنی کہ ہم کس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک بہت عظیم وقت آنے والا ہے، ایک زبردست دن آنے والا ہے، جہاں بہت بڑا انصاف ہوگا، فرمایا انکان مسکال حبت من خردل اتینا بہا، رائی کے بعد اگر کوئی نیکی اور برائی ہوگی سامنے لائی جائے گی، اس نے بڑے دن کے وقت آخری فیصلے کا دن، مالک الملک جو فیصلہ خود کرے گا، احکم الحاکمین خود فیصلہ کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی، اس دن کے لیے تیاری کرو، وہ تیاری ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے، اس وقت تم حسد کرو گے، یا لیتنا اتانا اللہ واتانا رسولا، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نام لے کے اپنے پیشوا کا کہے گا، کاش میں اس کے پیچھے نہ لگتا، اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کو اپنا ساتھی نہ بناتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگتا، وہاں کیا بنے گا، ابھی سے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ، اور اس طریقے پر جس کے رستہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اب آپ نے جو راستہ بتلایا وہ کیا ہے، وہ اللہ کا راستہ بتلایا، اللہ کے راضی کرنے کا راستہ بتلایا، کس طرح تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اعمال سمجھائے، عبادت کے متعلق سمجھایا کہ عبادت کرتے کرتے ہوئے اللہ کو قریب ہو سکتے ہو، اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہو، اقرب ما یکون
قدم ربی وہو ساجد. بتلا دیا کہ بندہ اپنے مالک کے آگے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب پیشانی زمین پہ رکھتا ہے.